الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
اسلامی بھائیو، کہتے ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں حضرت سیدنا غوث بہاء الحق زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار پر ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے. فاتحہ کے بعد جب وہ پلٹتا ہے تو ایک شخص پر نظر پڑتی ہے جو دعا میں مشغول ہے. اسی شخص کی زبانی آپ سنیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دعا کرنے والے کو دیکھ کر کھٹک کر وہیں کھڑا ہو گیا، دراز قد مگر بدن نہایت ہی کمزور اور چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی. چونک کر کھڑے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے گلے میں پانی کا ایک ڈول لٹکا ہوا تھا جس میں اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبو رکھی تھی. اس کے چہرے کو بغور دیکھا تو کچھ آشنائی کی بو آئی. میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا. جب وہ فاتحہ سے فارغ ہو گیا تو میں نے اس کو سلام کیا. اس نے سلام کا جواب دے کر میری طرف بغور دیکھا اور مجھے پہچان لیا. لمحے بھر کے لیے اس کے سوکھے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی اور معن ختم ہو گئی. پھر حسب سابق وہ اداس ہو گیا. میں نے رسمی مزاج پرسی کے بعد اس سے گلے میں پانی کا ڈول لٹکانے اور اس میں دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبوئے رکھنے کا سبب دریافت کیا. اس پر اس نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچنے کے بعد کہنا شروع کیا، میری ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے، ایک بار میرے پاس ایک بھکاری نے آ کر دستے سوال دراز کیا. میں نے ایک سکہ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا. وہ دعائیں دیتا چلا گیا. پھر دوسرے دن بھی آیا اور اسی طرح سکہ لے کر چلتا بنا. اب وہ روز روز آنے لگا اور میں بھی کچھ نہ کچھ اس کو دینے لگا. کبھی کبھی وہ میری دکان پر تھوڑی دیر بیٹھ بھی جاتا اور اپنے دکھ بھرے افسانے مجھے سناتا. اس کی داستان غم نشان سن کر مجھے اس پر بڑا ترس آتا. یوں مجھے اس سے کافی ہمدردی ہو گئی اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھاک یارانہ ہو گیا. دن گزرتے رہے. ایک بار خلاف معمول وہ کئی روز تک نظر نہ آیا. مجھے اس کی فکر لاحق ہوئی کہ ہو نہ ہو وہ بیچارہ بیمار ہو گیا، ورنہ اتنے ناغے تو اس نے آج تک نہیں کیے. میں نے اس کا مکان تو کبھی دیکھا نہیں تھا، البتہ اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ شہر کے باہر ویرانے میں ایک جھونپڑی میں تنہا رہتا تھا. خیر میں تلاش کرتا ہوا بالآخر اس کی جھونپڑی تک پہنچ ہی گیا. جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ہر طرف پرانے چیتڑے بکھرے ہوئے، ایک طرف چند ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے. الغرض در و دیوار غربت و افلاس کے افسانے سنا رہے تھے. ایک طرف وہ ایک ٹوٹی چارپائی پر لیٹا کرا رہا تھا. وہ سخت بیمار تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اب جاں بر ना हो सकेगा। मैं सलाम करके उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया। उसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखकर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई, अपने पास बैठने का इशारा किया, मैं बैठ गया। बमुश्किल तमाम उसने लब खोले और मध्यम आवाज में बोला, भाई मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे बहुत धोखा किया है। मैंने हैरत से कहा, वो क्या? कहने लगा, मैंने तुमको अपने दुख दर्द के जितने भी अफसाने सुनाए वो सब के सब मन घड़त थे, और इसी तरह मन घड़त अफसाने सुना सुना कर मैं लोगों से भीख मांगता रहा हूं। अब चूंकि बचने की बजाय कोई उम्मीद नजर नहीं आती, इसलिए तुम्हारे सामने हकायक का इंकिशाफ किए देता हूं। उसने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, मैं मुतवस्सितुल हाल घराने में पैदा हुआ, शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, मगर मैं काम चोर हो गया और मुझे भीख मांगने की लत पड़ गई। मेरी बीवी को मेरे इस पेशे से सख्त नफरत थी, अक्सर हमारी सिलसिले में ठनी रहती। रफ्ता रफ्ता बच्चे जवान हुए, मैंने उनको आला तालीम दिलवाई थी, इनकी किस्मत ने साथ दिया और उनको आला दर्जे की मुलाजिमतें मिल गई। अब वो भी मुझ पर खफा होने लगे। उनका पहम इसरार था कि मैं भीख मांगना छोड़ दूं, लेकिन मैं आदत से मजबूर था, मुझे दौलत से बेहद प्यार था और बगैर मेहनत के आई हुई दौलत को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार हमारा इख्तिलाफ बढ़ता गया और मैंने बीवी बच्चों को खैरबाद कहकर इस वीराने में झोपड़ी बांध ली। इतना कहने के बाद उसने चीचड़ों के ढेर की तरफ, जो झोपड़ी के कोने में थे, इशारा करते हुए कहा कि यहां से कीचड़े हटाओ, इसके नीचे तुम्हें चार बोरियां नजर आएंगी, उनमें से एक बोरी का मुंह खोल दो। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। मैंने जो ही बोरी का मुंह खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इस पूरी बोरी में नोटों की गड्डियां तह दर तह रखी हुई थीं और ये एक अच्छी खासी रकम थी। अब वो फकीर मुझे बड़ा पुरस्कार लग रहा था, कहने लगा, ये चारों बोरियां इसी तरह नोटों से भरी हुई हैं। मेरे भाई देखो, मैंने तुम पर एतमाद करके अपना सारा राज फाश कर दिया है, अब तुमको मेरी वसीयत पर अमल करना होगा, करोगे ना? मैंने हामी भर ली तो कहा, देखो मैंने इस दौलत से बड़ा प्यार किया है, इसी की खातिर अपना भरा घर उजाड़ा, न कभी अच्छा खाना खाया, न उम्दा लिबास पहना, बस इसको देख देख कर खुश होता रहा। फिर थोड़ा रुक कर कहा, जरा मेरी प्यारी प्यारी नोटों की चंद गड्डियां तो उठा कर लाओ कि इन्हें थोड़ा प्यार कर लूं। मैंने बोरी में से चंद गड्डियां निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई और उसने अपने कांपते हुए हाथों से उन्हें ले लिया और अपने सीने पर रख दिया और बारी बारी चूमने लगा। हर एक गड्डी को चूमता जाता और आंखों से लगाता जाता और कहता जाता कि मेरी वसीयत खास वसीयत है और इसको तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा, और वो ये है कि मेरी जिंदगी भर की इस पूंजी यानी चारों नोटों की बोरियां, इनको किसी तरह भी मेरे साथ दफन करना होगा। मैंने वादा कर दिया। वो नहायत हसरत के साथ नोटों को चूम रहा था कि अचानक उसके हलक से एक खौफनाक चीख निकलकर फजा की पहनाइयों में गुम हो गई। खौफ के मारे मैं थरथर कांपने लगा। उसका नोटों वाला हाथ चारपाई के नीचे की तरफ लटक गया, नोटें हाथ से गिर पड़ी और सर दूसरी तरफ ढलक गया और उसकी रूह कफसे उनसरी से परवाज कर गई। मैंने जल्द ही अपने आप पर काबू पा लिया और उसके सीने वगैरह से और नीचे से भी नोटें इकट्ठी करके उस बोरी में वापस डाल दी। बोरी का मुंह अच्छी तरह बंद करके चारों बोरियां उसमें साबित चीथड़ों में छुपा दी। फिर चंद काबिले एतमाद आदमियों को साथ लेकर उसकी तकफीन की और किसी भी जिले से बड़ी सी कब्र खुदवा कर हस्बे वसीयत वो चारों बोरियां उसके साथ ही दफन कर दी। कुछ अरसे बाद मुझे कारोबार में नुकसान शुरू हो गया और नौबत यहां तक आ गई कि मैं अच्छा खासा मकरूज हो गया। कर्ज खाहों के तकाजों ने मेरे नाक में दम कर दिया। अदाए कर्ज की कोई सबील नजर नहीं आती थी। एक दिन अचानक मुझे अपना पुराना यार वही लालची फकीर याद आ गया और मुझे अपनी नादानी पर रह रहकर अफसोस होने लगा कि मैंने उसकी वसीयत पर अमल करके इतनी सारी रकम उसके साथ क्यों दफन कर दी। यकीनन मरने के बाद उसे कब्र में उसके माल ने कोई नफा न देना था। अगर मैं उस माल को रख लेता तो आज जरूर मालदार होता। मजीद शैतान ने मुझे मशवरे देने शुरू किए कि अब भी क्या गया है, मां कब्र में अब भी वो दौलत यकीनन सलामत होगी। मैंने किसी पर अभी तक ये राज जाहिर किया ही नहीं है। हीला करके मैंने तो बोरियां दफन की हैं, जरूर वो अब भी कब्र में मौजूद होंगी। शैतान के इस मशवरे ने मेरी ढारस बंधाई और मैंने अजम कर लिया कि खाक कुछ भी हो जाए मैं वो नोटों की बोरियां जरूर हासिल करके रहूंगा। लिहाजा एक रात कुदाल देकर मैं कब्रिस्तान पहुंच गया। मैं अब उसकी कब्र के पास खड़ा था। हर तरफ होलनाक सन्नाटा और खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। चारों तरफ अंधेरे का राज था। मेरा दिल किसी नामालूम खौफ के सबब जोर जोर से धड़क रहा था और मैं पसीने से शराबूर हो रहा था। आखिरकार सारी हिम्मत जमा करके मैंने उसकी कब्र पर कुदाल चला ही दिया। दो तीन कुदाल चलाने के बाद मेरा खौफ तकरीबन जाता रहा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद मैं उसमें एक मुनासिब सा शिगाफ करने में कामयाब हो गया। अब बस हाथ अंदर बढ़ाने ही की देर थी, लेकिन फिर मेरी हिम्मत पस्त होने लगी। खौफ और दहशत के सबब मेरा सारा वजूद थर थर कांपने लगा। तरह तरह के डरावने ख्यालात ने मुझ पर गलबा पाना शुरू किया। जमीर भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि लौट चलो और माल हराम से अपनी आकेबत को बर्बाद मत करो, लेकिन बिलाखिर हिरस व तमा गालिब आई और मालदार हो जाने के सुनहरे ख्वाब ने एक बार फिर ढारस दी कि अब थोड़ी सी हिम्मत कर लो, मंजिल मुराद हाथ में है। आह, दौलत के नशे ने मुझे अंजाम से बिल्कुल गाफिल कर दिया और मैंने अपना सीधा हाथ कब्र के शिगाफ में दाखिल कर दिया। अभी बोरी टटोल ही रहा था कि मेरे हाथ में अंगारा आ गया। दर्द और कर्ब से मेरे मुंह से जोरदार चीख निकल गई और कब्रिस्तान के भयानक सन्नाटे में गुम हो गई। मैंने एकदम अपना हाथ कब्र से बाहर निकाला और सर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ। मेरा हाथ बुरी तरह झुलस चुका था और मुझे सख्त जलन हो रही थी। मैंने रो रो कर बारगाह खुदावंदी अज्जा वजल में तौबा की, लेकिन मेरे हाथ की जलन न गई। अब तक बेशुमार डॉक्टरों और हकीमों से इलाज भी करा चुका हूं, लेकिन हाथ की जलन नहीं जाती। हाँ, उंगलियां पानी में डबोने से कुछ आराम मिलता है, इसीलिए हर वक्त अपना दायां हाथ पानी में रखता हूं। वो साहब जिन्हें मजार शेख बाउल हक वद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पर मुल्तान शरीफ में ये इस शख्स ने दास्तान सुनाई थी, उनका बयान है कि उस शख्स की ये रिक्कत अंगेज दास्तान सुनकर मेरा दिल एकदम दुनिया से उचाट हो गया। दुनिया की दौलत से मुझे नफरत हो गई और बेसाख्ता قرآن عظیم کی یہ آیات مجھے یاد آ گئیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.
میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا.
کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون.
ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے پھر, ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے.
كلا لو تعلمون علم اليقين.
ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے.
لَتَرَبُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَبُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ.
بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے.
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, دیکھا آپ نے مال کی محبت نے کس قدر تباہی مچائی. وہ لالچی فقیر اپنے مال حرام کو چومتے چومتے مرا, اور اس کا دوست اس کے مال حرام کو حاصل کرنے گیا تو دائمی مصیبت میں پڑا. اللہ عز و جل ان دونوں کی مغفرت فرمائے. ہمارے لیے ان کی دردناک داستان میں عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں. ہر وقت مال و دولت کی ہرس و طمع میں رچے بسے رہنے والوں کے لیے اور جمع مال کی حبس میں حلال و حرام کی تمیز اٹھا دینے والوں کے لیے کاروباری مشغولیات کے سبب جماعت نماز بلکہ نماز ہی برباد کر دینے والوں کے لیے زندگی کا سکون صرف اور صرف مال و دولت میں تلاش کرنے والوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے. یاد رکھیے, دولت سے دوا تو خریدی جا سکتی ہے مگر شفا نہیں خریدی جا سکتی. دولت سے دوست تو مل سکتے ہیں مگر وفا نہیں خریدی جا سکتی. دولت سبب ہلاکت تو ہو سکتی ہے مگر اس کے ذریعے موت نہیں ٹالی جا سکتی. دولت سے شہرت تو حاصل ہو سکتی ہے مگر اس سے عزت نہیں خریدی جا سکتی. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جس نے بھی دولت سے دل لگایا اس نے ٹھوکر کھائی. آج بڑی محبت سے لوگ نوٹوں کو چومتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, چومتے ہیں. حالانکہ روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلا سکہ جب دنیا میں ایجاد ہوا تو شیطان نے اسے چوما تھا. تو آج دیکھ لیجیے, جو لوگ مال سے محبت رکھتے ہیں وہ شیطان کی غلامی میں کتنے آگے نکلے ہوئے ہیں. مال سے محبت رکھنے والوں کو اجتماع میں آنے کے باوجود اجتماع میں شرکت نصیب نہیں ہوتی, مال سے محبت رکھنے والوں کو اجتماع میں آنے کی فرصت ہی نہیں ملتی, مال سے محبت رکھنے والوں کو نمازوں کی فرصت نہیں ملتی, مال سے محبت رکھنے والوں کو اگر نماز پڑھتے ہیں تو جماعت سے پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی, مال سے محبت رکھنے والوں کو دین کا درد بہت مشکل ہو جاتا ہے, ان کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا ان کو. بلکہ اگر اس کی اولاد بھی دین کی طرف مائل ہو تو اس کو ڈانٹتا ہے, پٹائی کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ مولوی بن کر کیا کرے گا, کیا مسجد کی روٹی کھائے گا, تیرے پڑھنے کے دینے پڑھ لے تو تجھے کام آئے گا. اتار اماما, نکال داڑھی, یہ کیا تو نے معاذ اللہ یہ شکل بنائی ہے. اور اس طرح کی ڈانٹے پلانے والے, اولاد کو جھڑکیاں سنتوں کی وجہ سے دینے والے نہ جانے کتنے اندھیری قبروں میں پہنچ گئے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے, کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. حالانکہ جس امامے کو لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں, کاش وہ یہ غور کر لیتے ہیں کہ جس امامے اور جس داڑھی کی وجہ سے اولاد اچھی نہیں لگ رہی, داڑھی اور امامے والا اچھا نہیں لگ رہا معاذ اللہ, جس کو ہے نا اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صورت مبارکہ پر ذرا توجہ کریں, یہ ان کی صورت مبارکہ کس طرح کی ہے. کیا جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ والے نبی پاک صاحب لولات سیاہ افلاط صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پرنوار پر مبارک داڑھی نہیں ہے؟ کیسی سونی سونی داڑھی ہے, ذرا آنکھیں بند کر کے تصور تو کرو کتنی بھرا ہوا چہرہ نہ, کتنی بھری ہوئی داڑھی ہے اور کوئی کوئی سفید بال اس میں چمک رہا ہے, اور سر اقدس پر اب توجہ دو تصور ہی تصور میں. کیا معاذ اللہ تمہاری طرح انگلش بال ہے؟ نہیں, ننگے سر نہیں, کتنے پیارے پیارے گیسو اور زلفیں لہرا رہی ہیں, خمدار زلفیں, اور سر اقدس پر کتنا سونا موڑا امامہ سجا ہوا ہے, امامے کا تاج قربان. تو تمہیں اگر یہ امامہ اور داڑھی اور زلفیں اچھی نہیں لگتی تو تمہاری توجہ دلا رہا ہوں کہ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی شکل و صورت اور نورانی چہرہ بھی ایسا ہی ہے, اور اس داڑھی اور امامے اور زلفوں والے نے جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی نقل کی ہے, ان کی محبت میں یہ سب کچھ کیا ہے, پھر تمہیں اچھا نہیں لگتا, تمہاری قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہیے. اور تم سوچو کہ جس شکل کو تم پسند کر رہے ہو وہ شکل کس کی ہے. تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا مونچھوں کو پست کرو, داڑھیوں کو معافی دو, اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو. ہمارا دل پکار پکار کر کہتا ہے ان کا دیوانہ امامہ اور زلف و ریش میں واہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار. تو اپنی اپنی نظر کا معاملہ, حسن نظر کی بات ہے. ابو جہل مردود, اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ اس طرح کے جملے کہے مکے کہ آپ معاذ اللہ مجھے کہتے ہو مزہ نہیں آتا. ابو جہل کمبخت خود بد شکل تھا, تو سرکار کو اس نے یہی لفظ کہے نعوذ باللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار بہت ہی زیادہ حسین ہیں, بہت خوبصورت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل نے الٹ کہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحیح بات کی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ کچھ اس طرح تھا, اس کا مضمون کچھ یوں ہے حدیث میں کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں, میری مثال آئینے کیسی ہے. ابو جہل کو اپنی شکل نظر آئی تو اس نے اپنی شکل کا تذکرہ کر دیا, ابو بکر کو اپنی شکل نظر آئی اس نے اپنی شکل کا ذکر کر دیا. کوئی یہ غلط فہمی میں نہ پڑ جائے کہ ہر داڑھی منڈانے والا داڑھی رکھنے والے سے نفرت کرتا ہے, ایسا نہیں ہے. اس معاشرے میں ایسے بھی ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جو خود رکھتے بھی نہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں معاذ اللہ. تو ظاہر ہے کہ جو سنت سے نفرت کرے, سنت سے نفرت کرے, سنت کی توہین کرے, اسلام سے اس کا کوئی علاقہ تو رہتا نہیں. ظاہر یعنی آپ میں سے بھی اگر ایسے عیسائی بھائی موجود ہوں کہ جنہوں نے کبھی داڑھی کا مذاق اڑایا ہو کسی کی, تو ان کو یہ مطلب یعنی یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ ہم پہلے ماحول میں نہیں تھے اب تو ماحول میں اگر ہم نے خود رکھ لیے تو اس سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. داڑھی کی توہین جو ہے وہ کفر ہے, سنت کی توہین کفر ہے. تو اگر معاذ اللہ آپ میں سے کسی نے داڑھی کی توہین کی تھی, بھلے آپ ماحول میں آ گئے, لیکن اس توہین سے آپ کو توبہ کرنا فرض ہے. توبہ بھی کرنا ہوگا اس کفر سے, اور نئے سرے سے کلمہ بھی پڑھنا ہوگا. تجدید اسلام, تجدید نکاح, تجدید بیعت سب کرنا پڑے گا اگر کسی نے سنت کی واقعی توہین کی ہے تو. اور آج کل معاذ اللہ لوگ توہینیں کرتے, معاذ اللہ کرنے والے بد نصیب کرتے توہین. تو اگر آپ میں سے کسی نے سیکھی ہو تو فوراً توبہ کرنی, بلکہ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں, میں خود بھی اس طرح کرتا رہتا ہوں. آپ اگر ڈائری ہے تو جملے لکھ لیں, آپ کو بہت کام کے جملے بتا رہا ہوں. تو اس طرح آپ توبہ کیا کریں, اور جب بھی آپ مطلب بیان وغیرہ سنا کریں تو اپنے پاس ڈائری اور قلم رکھا کریں کہ کوئی نہ کوئی ایسی کام کی بات ہوتی ہے جس کا لکھنا مفید ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے قید العلم بالکتابہ, یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو. تو میں اس طرح مطلب توبہ کرتا رہتا ہوں کبھی کبھی, یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. اچھا آپ لوگ بھی دوہرا لیں میرے ساتھ, یا اللہ
اگر مجھ سے
کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. یہ جملے کہنے, یہ جملہ بہت مختصر ہے, اس کے بعد کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ ہو گئی توبہ. اچھا اب یہ تو میں نے آپ کو احتیاطاً توبہ کروائی ہے, احتیاطاً توبہ کرنے میں حرج نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہم معاذ اللہ کافر ہو گئے تھے اس لیے توبہ کر رہے ہیں. ہاں اگر خدا نہ خواستہ کفر نکل گیا تو جس جو کفر نکلا اس سے توبہ کرنی پڑے گی, اتنا کہنا کافی نہیں ہوگا. وہ تو اس صورت میں ہم نے کی کہ ہم کو یاد نہیں کہ شاید نکل گیا وہ خدا نہ خواستہ, تو احتیاطاً توبہ ہم کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, خاص کر میں گاڑیوں میں سواریوں پہ کاروں میں بیٹھتا ہوں تو یہ زیادہ یاد آتی ہے توبہ, کہ شاید حادثہ ہو جائے آگے تو توبہ کر لو, توبہ کر کے مرو. تو آپ بھی گاڑی میں بس میں بیٹھے تو چپکے سے توبہ کر لیا کریں اس طرح, اگر آپ مناسب سمجھیں تو. اور اگر کسی نے نعوذ باللہ داڑھی کی توہین کی تھی تو وہ اس طرح توبہ کرے کہ یا اللہ میں نے داڑھی کی توہین کر لی تھی، میں اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، تو انشاءاللہ مطلب کرم ہو جائے گا. اب اگر بیعت تھے، مرید تھے کسی کے، تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی، نئے سرے سے اب یا تو اسی سے مرید ہو جائیں یا کسی بھی پیر سے مرید ہو جائیں، اب آپ آزاد ہو گئے، بیعت ٹوٹ گئی. اسی طرح نکاح بھی ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ شادی کرنی ہوگی، تو تجدید نکاح زیادہ مشکل نہیں ہے، مطلب زیادہ مشکل نہیں ہے. میاں بیوی اگر دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے قادریہ سلسلے میں ایک بزرگ ہوئے، ہمارے خاندان میں، قادریہ سلسلے میں، غیر حضرت رضی اللہ عنہ کے خاندان میں، وہ ہر ہفتے تجدید نکاح کرتے تھے، ہفتے میں ایک بار وہ مطلب یعنی کہ احتیاطاً نکاح کرتے تھے اسی بیوی سے، احتیاط کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بھول ہو گئی ہو جس کی وجہ سے نکاح میں فرق آ گیا، وہ احتیاط. تو وہ جب میاں بیوی مدنی ذہن ہو تو یہ ممکن ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ میں وقتاً فوقتاً تجدید اسلام کرتا ہوں، وقتاً فوقتاً کہ مطلب خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نکل گئی ہو تو اس سے توبہ ہو. اسی طرح گناہوں سے بھی توبہ کرتے رہیں. تو جیسے آپ یوں توبہ کی عادت ڈال لیں کہ یا اللہ اگر کوئی مجھ سے کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا اللہ میرے سب گناہ معاف فرما اور مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں آقا کے جلووں میں موت نصیب فرما، یا اللہ جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما.